السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور سچے ایمان والوں سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. گزشتہ آیات میں ہجرت کے حوالے سے تذکرہ ہمارے سامنے آیا. آج ہم انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے. یہاں نماز قصر کا تذکرہ آ رہا ہے. البتہ اس سے پہلے کہ ہم مطالعہ آگے بڑھائیں، گزشتہ نشست میں ایک آیت کا ترجمہ ہونے سے رہ گیا تھا، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 ہے. اس کا ترجمہ کر لیتے ذرا سی وضاحت کے طور پر، انشاءاللہ آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 99، اس سے قبل ہجرت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے. یعنی وہ عورتیں، بوڑھے، بچے جو تدبیر نہیں پاتے اور ہجرت نہ کر پائے، تو ان کا یہ عذر یا ان کا ایکسکیوز اللہ کے ہاں قابل معافی ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 99، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا. اب آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے نماز قصر کا تذکرہ اس مقام پر. ارشاد ہوا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو، اِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. زمین میں سفر کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں کافر تکلیف پہنچائیں گے. اس سے لگتا تو یہ کہ جب کافروں کا، دشمنوں کا اندیشہ ہو تبھی قصر نماز ادا کی جا سکتی، لگتا یہ ہے. البتہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت نے ہمیں واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر سفر میں، چاہے وہ امن کی حالت کا سفر ہو یا جنگ کی حالت کا سفر ہو، جس نوعیت کا بھی سفر ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر میں نماز قصر فرمائی ہے. سنتوں کے لیے چھوٹ ہے، جب سفر جاری ہے تو بندہ سنت چھوڑ دے. البتہ جو چار رکعت والی نماز ہے، جیسے کہ ظہر، عصر اور عشاء، تو چار کی بجائے دو رکعت نماز قصر ادا ہوگی. باقی مسافر شرعاً کون ہوتا ہے اور مسافت کتنی ہونی چاہیے، اس میں تفصیل ہے مختلف فقہا کے ہاں، وہ تفاسیر میں دیکھ لینا چاہیے. البتہ اصولی بات، سنت کی تعلیم نے بتایا کہ ہر سفر میں حضور نے قصر نماز ادا کی ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. اب جو ذکر آ رہا ہے، ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا، یہ نماز خوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، دشمن کا اندیشہ، جنگی حالات کا معاملہ. تو ایسے میں جس طرح بن پڑے نماز ادا کر لی جائے. البتہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خاص حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تمام صحابہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم حضور کی امامت میں ہی نماز ادا کریں. امامت حضور کی ہو تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو تمام صحابہ کی چاہت یہ ہوتی کہ حضور امامت کریں، تو اس کی ایک شکل بتائی جا رہی ہے. ترجمہ کرتے پھر انشاءاللہ وضاحت اس کی ہو جائے گی. ارشاد ہوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی علیہ السلام، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. جنگ کا میدان سجا ہوا ہے تو کفار تو، یہ دشمن تو دیکھیں گے، ذرا تم اس سے ہٹو ہتھیار سے وہ تم پر حملہ کر دیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور ایک دوسری جماعت آئے جس سے نماز نہیں پڑھی پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں یعنی ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. یہ دو اہم باتیں, بچاؤ کا سامان جو بھی دفاع اور ڈیفینس کے لیے ہے اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں. اب یہ ترتیب کیا ہے, دو رکعت ہے, سفر کا معاملہ بھی ہے اور اس میں حضور دو رکعت نماز ادا بلکہ سبھی دو رکعت ادا کریں گے. اب حضور نماز شروع کریں اور ایک جماعت حضور کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور حضور کے ساتھ ایک رکعت ادا کریں, ایک رکعت حضور کی مکمل, حضور ویٹ کریں اور جنہوں نے ایک رکعت ادا کر لی وہ چلے جائیں, میدان سنبھالنا ہے, باقی لوگ حضور کے پیچھے آ جائیں اور یہ حضور کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں. جب حضور کی دو رکعتیں مکمل تو بعد والوں کی ایک ہوئی وہ اپنی ایک مکمل کر لیں, اور پہلے والوں کی ایک ہوئی تھی مگر حضور کے ساتھ ہو گئی, جماعت حضور کے ساتھ مل گئی, وہ بعد میں اپنی ایک رکعت پوری کر لیں. ہے نا بڑا دلچسپ معاملہ, لیکن یہ خاص حضور کا معاملہ کہ ہر صحابی چاہتے تھے کہ حضور کی امامت میں نماز ادا ہو. اب اگر ایسا کبھی میدان سجے گا تو کئی جماعتیں ہو سکتی, بہت ساری جماعتوں کا اہتمام کیا جا سکتا, تو یہ خاص حضور کا معاملہ, اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. باقی مزید تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے اور بھی آراء کیسے ادا ہوں آپ کو تفاصیل میں ملیں گی, معروف رائے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. یہ ایک اہم بات آئی, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کاش کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر کے ٹوٹ پڑیں. تو مسلمانوں کو اسلحہ ساتھ رکھنے خاص طور پر جنگی حالات میں اور ڈیٹرنٹ دفاع کا ساز و سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ نماز کی ادائیگی کا معاملہ بھی, تو اسلحہ ساتھ رکھو, اپنے دفاع کا سامان ساتھ رکھو, یہ اہم ہدایت ہے. اور جنگی میدان سجا ہوا ہے, جنگی حالات چل رہے تو یہ اور زیادہ اہم, عموم کے اعتبار سے آئیں تو ہمیں بھی ہتھیاروں کی تیاری اور ڈیٹرنٹ دفاع کے لیے ہمارے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے. آج کے دور کے اعتبار سے سب سے بڑی اس میں ایٹمی صلاحیت ہے اور میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر اسلامی مملکت یا مملکت اسلامیہ پاکستان کو عطا کی ہے. البتہ اس کی حفاظت امت کے بحاف پر یہ ہمارا فرض ہے. سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے, آیت نمبر 60 کا ذکر آئے گا, ہتھیاروں کی تیاری کا بات آئے گی, ڈیٹرنٹ کی بات آئے گی, وہاں پہ بھی مزید ذکر کریں گے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں بھی بیان آئے گا. فرمایا, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. بارش ہوتی تو یہ ساز و سامان گیلا ہو جانے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا, یا کوئی بیماری یا کوئی تکلیف پیش آ گئی ہے تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, اسلحہ اتار کر رکھ دو, ہتھیار اتار کر رکھ دو, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رکھو, جو بھی دفاع کی شے ہے جس سے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو, وہ یعنی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال تھی, آج بلٹ پروف جیکٹ کا معاملہ آ جائے گا, اسی طرح اپنی اسپیس کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیٹرنٹس ہوں گے, میزائل ٹیکنالوجی کی بات آئے گی وغیرہ وغیرہ. تو اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تو نماز ادا کر چکو, فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. یہ ایمان والوں کی شان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں بھی تھی, یہاں بھی بات آ گئی, اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پر بھی کرو, نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہے, رمضان کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, روزوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, عید کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, سورہ البقرہ میں آیا حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, سورہ جمعہ میں آئے گا جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, سورہ قوف میں آئے گا نماز فرض نمازیں نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو. تو ذکر ہر آن مطلوب ہے, اس کی توجہ دلائی گئی. فَإِذَا تُمَأَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پھر جب تم دشمن کی طرف سے اطمینان پالو تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مؤمنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ ہے اہم بات, دو باتیں آئیں, حالت عمل میں آ جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرو. حالت خوف ہو, البقرہ میں بھی پڑھا, چلتے چلتے, پیدل, سواری پر, جیسے ممکن ہو ادا کرو. خوف کی کیفیت ہے, جس طرح ممکن ہو ادا کر لو. لیکن امن کی حالت ہو تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو. ایک, اور نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. اب پورے آداب میں وضو کا, طہارت کا لحاظ رکھنا, اسی طرح نماز کو سکون سے ادا کرنا, رکوع سجود میں جلدی نہ کرنا, اور باجماعت مردوں کے لیے باجماعت ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا, یہ سب باتیں شامل ہیں. اور نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ رمضان میں ہی فرض نہیں ہے بھائی, یہ عید کے دن بھی فرض ہے اور بقرعید کے دن بھی فرض ہے اور ساری زندگی فرض ہے. اللہ تمام نمازوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم, اور مسلمانوں دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھانا. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں تکلیف پہنچنی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تکلیف تمہیں پہنچی ہے. یہ مقابلے میں آگے بڑھ بڑھ کر تم استقامت کا مظاہرہ کرو. کافروں نے بھی تو مشکل اٹھائی, ان کے بھی 70 قتل ہوئے تھے بدر کے میدان میں. یہ معاملہ تو سورہ آل عمران میں آیا, نداولھا بین الناس, یہ لوگوں کے درمیان معاملات کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو, اگر تمہیں تکلیف کو پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. اب بڑا موٹیویشن کا انداز. وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تم تو اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. یہ انتہا درجے کی موٹیویشن. کافر تو دنیا پرست ہے, مگر ان کافروں نے اپنے جھوٹے نظام کے لیے جانے دیں. بت پرستی کرنے والے, شرک میں مبتلا لوگ, جیسا تیسا ان کا غلط نظام یا بادشاہ, ان کے سرداروں کی سرداریاں ان کے بچانے کے لیے انہیں جانے دیں. تم تو اللہ کو مانتے ہو, تم تو آخرت کے طلبگار ہو, تو تم کو تو ان سے آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے, اور تمہیں تو ان سے آگے بڑھ کر مشقت اٹھانی ہے, محنتیں کرنی ہے, صبر کرنا ہے, استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, اے نبی علیہ السلام, بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی, یعنی قرآن, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا. پس منظر میں ایک واقعہ یہودی اور منافق کے درمیان, تفصیل تو آپ پڑھے گا تفاسیر میں. یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ یہودی, بہرحال وہ حق پر تھا, منافق نے گڑبڑ کی تھی اور چوری کر کے الزام اس نے یہودی پر لگا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ہے یہودی ہے کافر, یہودی دشمن بھی تھے, مگر فیصلہ عدل کا ہوگا. تو اس پس منظر میں یہ آیات آ رہی ہیں, آگے بھی مزید آیات ہیں. ایک بار, بما اراک اللہ, جو اللہ نے آپ کو دکھایا, یعنی اللہ قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور کو وحی عطا فرماتا ہے. یہ مثالیں بار بار قرآن پاک میں آئیں گی اور بھی آئیں گی. تو اللہ نے جو آپ کو دکھایا, مراد وحی کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی. کیوں؟ یا حق و باطل کا مسئلہ آ گیا. ایک طرف منافق کلمہ تو پڑھتا ہے نا, اور دوسری طرف بہرحال یہودی ہے, مگر اس معاملے میں بھی عدل ہوگا, چاہے وہ دشمن ہے اور کافر ہے, مگر اگر وہ حق پر ہے تو اس کا حق اس کو دیا جائے گا. تو منافق کے خلاف حضور نے فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. فرمایا جا رہا ہے, بما اراک اللہ, اس کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور اے نبی علیہ السلام, آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں. واستغفر اللہ, اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں. ان اللہ کان غفور رحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اصلا یہ حضور سے مخاطبت ہے, مگر آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ اس منافق اور اس کے ساتھیوں نے بڑی باتیں بنائیں اور چاہا کہ کسی طرح منافق کو چھوڑ دیا جائے, چاہا کہ کسی طرح منافق کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. تو اس طرح اس کی حمایت میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے, تو جو بیجا اور غلط حمایت منافق کی کچھ لوگ کر رہے تھے, ان کو سنانے کے لیے یہ حضور سے مخاطبت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا, ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, اور اے نبی علیہ السلام, آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ منافق تھا, اس نے چوری کی, الزام لگا دیا یہودی پر. تو اس نے غلط الزام لگایا, زبان کا غلط استعمال کیا. اللہ کی دی ہوئی زبان, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, ان کا غلط استعمال کرنا بھی خیانت ہے. کیوں؟ یہ زبان ہو یا آنکھیں یا کان یا پورا وجود اور اس کے اعضاء, یہ پورا جسم اللہ کی امانت ہے. ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا امانت میں خیانت ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, اور آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا اور سخت گناہگار ہو. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله, یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول, حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ منافقین رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ اللہ پسند نہیں فرماتا. وکان اللہ بما يعملون محيطا, اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. دن میں حضور کی مجلس میں آ کر ایمان کے دعوے, اطاعت کے دعوے, اور رات میں تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے کہاں پھنس جائیں گے ہم لوگ, تو بھائی ان کی مانی تو جان جائے گی, مال جائے گا, دنیا جائے گی. تو اللہ فرما رہے اللہ خوب یہ جو باتیں مشورے کے طور پر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے, اور اللہ ان کے ان اقوال کو ان باتوں کو پسند نہیں فرماتا. بات آئی کہ یہ لوگوں سے تو چھپا سکتے اللہ سے نہیں چھپا سکتے, یہ جملہ ہم بھی ذہن میں رکھیں. ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں, ایک دوسرے سے بچا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, مگر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چلے گا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے, اور یہ جھوٹ اور خیانت ان حرکتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, سنو تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے بحث کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامتی, بس قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون بحث کرے گا. ام من یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل ہوگا. یہ منافق کی حمایت کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے, آج تم اس جھوٹے اور خیانت کرنے والے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے, بتاؤ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو سکو گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تم اس کے وکیل بن سکو گے. یہ تو ہوا اس منافق کا معاملہ. ہمارے معاشرے میں کیا ہے, اپنے گھر کا ہے, اپنی جماعت کا ہے, اپنی پارٹی کا ہے, تو بالکل صحیح ہے, اس کے حق میں جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنا شروع کر دیں گے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اسی طرح عدالت میں کیسز لگتے ہیں, بڑے بڑے وکلاء ہیں اور حرام خوری بھی کرتے ہیں, سب نہیں کچھ لوگ ہیں, اور جھوٹا مقدمہ اس کی فیس سے وصول کرتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں, حرام ہے. اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان کہتے ہیں وکیل تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو جج کو خرید لیتے ہیں. تو اگر جج بھی بک گیا اور آج کسی سے پیسے لے کر کسی کے حق میں فیصلہ کر کے اس کو سزا سے بچایا, آج تو تم نے اس کی حمایت کر لی, اللہ کے تم حمایت کرو گے؟ آج تم نے اس مجرم کو بچا لیا, وکالت کر لی, کل اللہ کے وکالت کرو گے اس کی؟ یہ عموم کے اعتبار سے, چاہے گھروں میں ہو, دوستوں میں ہو, آفس میں ہو, کارپوریٹ سیکٹر میں ہو, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو, عدالت میں ہو, وکیل کرے, جج کرے, قصے معاشر کوئی بھی کرے. اب میں یقون علیہ وکیلا, کون ان کا وکیل ہوگا اللہ کی عدالت میں؟ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے پس منظر ہوتا ہے, اس میں اللہ آیات عطا کرتا ہے, مگر یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں, فیہ ذکرکم, اس قرآن میں تمہارا ذکر تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ, اور جس کسی نے کوئی برا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا, ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے, یجد اللہ غفور رحیم, تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. الحمدللہ سمجھ آ گئی, توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ تعالیٰ بخش دے گا. البتہ اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو لوٹانا پڑے گا, ہاں حرام کے ذریعے غلط فیس لی ہے تو لوٹانی پڑے گی اس کو, لیکن توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. میں ذاتی طور پر ایسے کیسز کو جانتا ہوں, ایون ہماری پارلیمنٹ میں ایک دو سیاستدانوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے اپنی جماعت کے تعصب میں فلاں پارٹی کے فلاں شخص کی مخالفت کی, اب اس کا انتقال ہو گیا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. چلو بھائی اچھی بات ہے, احساس تو ہوا. اسی طرح بعض ایسے کیسز سامنے ہیں جہاں وکیل نے کہا بھائی یہ مقدمہ غلط ہے, آپ جھوٹے ہو, ہاں میں نے غلط آپ کی حمایت کی تھی, میں آپ کی فیس کو واپس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ہمت ہمیں بھی عطا فرما دے اگر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی مثالیں بھی ہیں, کوٹ ہونی چاہیے. اور اللہ فرما رہے ثم يستغفر الله, پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے, یجد اللہ غفور رحیم, تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. ہاں, ومن یکسب اثمن, اور جس نے گناہ کمایا, فانما یکسبه علی نفسی, تو بے شک اس نے اپنے ہی نقصان کا کام کیا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئتا او اثمن, اور جو کوئی خطا یا کوئی گناہ کرے, ثم یرمی به بریئا, پھر کسی پر گناہ, پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے, کوئی خطا یا گناہ کرے, پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے, فقد احتمل بہتان و اثم مبینا, تو اس نے ایک بہتان اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا, حرکت کسی نے کی, الزام کسی پر ڈالا, بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اس نے اٹھایا, جیسے کہ اس منافق نے چوری کی اور یہودی پر الزام لگا دیا تھا. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اس کی رحمت اے نبی علیہ السلام آپ پر نہ ہوتی, لہم طائفۃ منہم ان یضلوک, تو یقیناً ان میں سے گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں. وما یضلون الا انفسہم, اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. وما یضرونک من شیء, اور وہ آپ کا کچھ بھی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے جو منافقین کی حمایت کرنے والے, انہوں نے چرب زبانی اور بڑے امپریسو قسم کے اسٹائل میں باتیں کرنا شروع کی اور چاہا کہ منافق کی حمایت ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص میرے سامنے آئے اور بڑی چرب زبانی سے بڑے دلائل کے انبار لگا کر کوئی زمین کا ٹکڑا لے جائے اپنے حق میں گویا کہ فیصلہ کروا کر, تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے مجھ سے, وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں مجھ سے. تو یہ جو منافقین کی حمایت کرنے والے تھے, یہ چاہتے تھے کہ حضور کو غلطی لگ جائے, غلطی میں ڈال دیں. اللہ فرما رہے کہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا. بعض لوگ مباحث میں پڑے ہیں, اتنا غیب کا علم تھا, اتنا تھا, ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ناپنے بیٹھے. اللہ نے عطا فرمایا, اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا. ہاں, اللہ کی عطا ہے, اللہ نے عطا فرمایا ہے, یہ ذہن میں رہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اے نبی علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بہت بڑا فضل ہے, ختم نبوت کا اعلان آپ کے لیے ہوا, آخری کتاب قرآن آپ کو عطا ہوئی, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہوا, آپ کی رسالت عالمگیر ہے, یونیورسل ہے, آپ علیہ السلام کے لیے کوثر کا اعلان ہے, آپ علیہ السلام کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق ہوگا, آپ علیہ السلام کی امت سب سے بہترین امت ہے, آپ علیہ السلام کو مقام محمود عطا ہوگا, آپ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا, حشر کے لیے سب سے پہلے آپ کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ اکبر. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اے نبی علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب ایک اگلی آیت میں اصطلاح نجوا, نجوا کہتے سرگوشی کرنا, الگ سے بیٹھ کر کان میں باتیں کرنا, دوسرے دیکھنے پتہ نہیں کیا مسئلہ. یہ منافقین کی بھی حرکتیں تھیں کہ حضور کی مجلس میں آتے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر کوئی کونے خدرے میں ادھر کو ادھر بیٹھ کے آپس میں کھانا پوسی کرتے تھے. یہ گویا کہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں پر ایک اثر ڈالنے والی بات, پتہ نہیں کیا سازش کی بات ہو رہی, تو اس کو کہتے ہیں نجوا. اس پر مزید کلام سورۃ المجادلہ میں بھی آئے گا 28 پارے میں انشاءاللہ تعالی. یہاں بتایا جا رہا ہے یہ تنہائی میں تم باتیں کرتے ہو نا, ان میں کوئی خیر نہیں سوائے چند کاموں کے. اگر تنہائی میں بات کرنی ہے, کان میں کوئی بات کرنی ہے, سرگوشی کرنی ہے, تو کن کاموں کی ہونی چاہیے؟ فرمایا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو صدقہ یا بھلائی کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے. کوئی کسی کو تنہائی میں کسی کی مدد کرنے کی طرف راغب کرے، صدقہ دینے کی طرف توجہ دلائے، کوئی نیک عمل کرنے کی توجہ دلائے، کوئی کسی کے پاس جا کر کے بھائی دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ان دو پڑوسیوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ آفس کے دو کلیگز میں جھگڑا ہو گیا، چلو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچھی باتیں، صدقہ دینے کی ترغیب، مدد کرنے کی ترغیب، بھلا کام کرنے کی ترغیب، صلح کرانے کی ترغیب، یہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہو، تنہائی میں الگ سے بات کرتے ہو تو اچھی بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، انما الاعمال بالنیات، جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں ادھر بیٹھا ہوں اللہ کی توفیق سے قرآن بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ آپ فزیکلی بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی لائف ٹیلی کاسٹ میں ہمیں سن رہے ہیں، نیت خالص اللہ کا کلام سننا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھ کر ہدایت لینی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تاکہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّم، اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ کیا بات آ رہی ہے؟ جو رسول کی مخالفت کرے علیہ السلام جبکہ ہدایت واضح ہو گئی، اور مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے۔ وہ جو منافق تھا جب حضور نے یہی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ دین سے ہی پھر گیا، معاذ اللہ، حضور کی مخالفت پر آ گیا، استغفر اللہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو حضور کی مخالفت پر آ جائے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑے، اللہ فرما رہا ہے اسی طرف چلا دیں گے جس طرح وہ چل پڑا، اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، جلائیں گے۔ ایمان والوں کے راستے سے یہاں اخذ کیا مفسرین نے اجماع کے مسئلے کو۔ اجماع انگلش میں کنسنسس کہتے ہیں، دین کا حکم ماننے کے لیے قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں علم میں ہوں گی، اسلامک اسٹڈیز میں بھی اسکولوں میں کالجز میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اجماع کی دلیل ہے اس مقام سے، جو بہت سارے بزرگ اور اسلاف نے بشمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کی ہے۔ اجماع یعنی حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایسا نہ ہوگا کسی حرام معاملے پر، گمراہی کے معاملے پر امت کی علماء اتفاق کر لیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لیکن یہ اہم مسلمہ اگریڈ اپون ایشوز کا معاملہ ہوگا، جیسے قادیانیت کا معاملہ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ ختم نبوت کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح منکرین سنت کا معاملہ، جو سرے سے سنت رسول کا انکار کر دیں، امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح راہ پر نہیں ہے۔ تو مسلمہ معاملہ جن پر اجماع کنسنسس ہو جائے، اس سے ہٹنا یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی اختیار کرنے والا، اس کے لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 116، شرک کی ممانعت کا تذکرہ، اور یہی انداز آیت نمبر 48 میں 48 میں آ چکا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بقیہ گناہ اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ معاف فرما سکتا ہے، چاہے تو، مگر یہ لائسنس تو کل نہیں کہ گناہ کرو۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے جانا کہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یا اللہ کے مقام بلند سے اس کو نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دینا، شرک ہے۔ پھر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق یعنی عبادت میں شریک کرنا، محبت اللہ کی محبت کے برابر کر دو کسی کی، اطاعت کسی کے اللہ کی اطاعت کے برابر کر دو، حضور کے علاوہ بات ہو رہی ہے علیہ السلام، شرک ہو جائے گا. دکھاوے کا عمل شرک ہے. اور نظر، نیاز، دعا اللہ سے، دعا اللہ سے، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس. کوئی نظر پیش کرنی ہے، کوئی نیاز پیش کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان پہلوؤں کے اعتبار سے بھی شرک ہو جاتا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ اندر بھی بت ہوتے ہیں، مال کی محبت کے، شہرت کی محبت کے بت، جن کی پوجا پاٹ کر کے بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اللہ شرک کی ہر قسم سے ہمیں حفاظت میں رکھے. اور اس تعلق سے بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت ہی عمدہ 6 گھنٹوں کا خطاب ہے، بلکہ خطابات ہیں 6 گھنٹوں کے، حقیقت و اقسام شرک، بہت زبردست خطابات، اور علماء نے بھی تحسین فرمائی، اور کتابی شکل میں بھی وہ موجود ہے. باقی 2.5 گھنٹے کے ان کے ویڈیوز ہیں شرک کے موضوع پر، ان کو بھی سن لینا یا ان کی سماعت یا ان کو دیکھ لینا، ویڈیو بھی ہیں، وہ بھی مفید ہوگا شرک کی ان تفصیلات میں مزید سمجھنے کے اعتبار سے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ وَلَّ وَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اس اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پوجتے ہیں. یہ مشرکین کی طرف اشارہ، ایک تو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو معاذ اللہ، دوسرا دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو ان کے بتوں کے نام بھی مؤنث والے تھے، لات، منات، عزا، یہ سارے مؤنث نام ہیں. ان مشرکین کا تذکرہ، ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اس اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پوجتے ہیں. وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ تو بس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. شیطان کو پوجنا کیا ہے؟ شیطان کے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں بناتا، شیطان کے لیے کوئی رکوع سجدہ نہیں کرتا. شیطان کا پوجا جانا، شیطان کی پرستش کرنا، شیطان کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، یہ شیطان کی پرستش ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب اس شیطان کے بارے میں تذکرہ بھی اور اس کے منصوبوں کا بیان بھی. لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. مقرر حصہ کیا مطلب؟ حرام مال تو شیطان کی اکساہٹ پر بندہ کماتا ہے، اگر گھر میں حرام کا مال آ رہا ہے تو شیطان کا حصہ آ گیا. کھانا کھا رہے اللہ کا نام نہیں لے رہے، شیطان کا حصہ پڑ گیا. جانور ذبح ہو رہے، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، شیطان کا حصہ پڑ گیا. تو یہ ہے، اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. جھوٹی امیدیں کیا ہیں؟ جیسے یہود کا معاملہ تھا، چند دن جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی پھر تو ہم جنت میں. یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے، ہم تو جنت میں ہوں گے. مشرکین کہتے تھے ان میں سے کچھ تو کہ اگر ہم برے ہوتے تو دنیا میں مال تھوڑا ہی ملتا، دنیا میں ملا آخرت میں ملے گا. یہ جھوٹی تمنائیں لوگوں کی، یہی حال آج امت کا ہے. نہ ایمان، نہ ایمان کی محنت، نہ دین کے تقاضوں پر عمل. قرآن پاک بند، مسجد رمضان کے بعد ویران، صفے کم، حرام خوری، رشوت کا معاملہ، سود کا معاملہ، بے حیائی کا معاملہ، بہت کچھ چل رہا ہے. ہیں تو ہم بخشے بخشائے نا، جنت تو ہماری پکی ہے نا. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کے محبوب ہیں، کوئی شک نہیں، سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، کوئی شک نہیں. ہم حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. مگر حضور نے شکایتیں بھی کرنی ہیں اللہ کے سامنے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا. تو حضور نے شکایتیں بھی کرنی، اللہ محفوظ رکھے. تو جھوٹی تمنائیں نہیں، بار بار قرآن کہتا ہے اسلام لے کر آؤ، ایمان اور عمل صالح لے کر آؤ، مسلم بن کر آؤ، اللہ کے حکم کی تابے داری کر کے لے کر آؤ. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ ولا امنینہم، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. ولا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے. مشرکین کرتے تھے، فلاں فلاں جانور کو بتوں کی نظر کر دیا تو کان کو چیر دیں گے، تاکہ علامت سے پتا چلے کہ فلاں بت کی نظر کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں بزرگوں کے مزاروں کی نظر کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، حالانکہ تمام مکاتب فکر کے علماء قبر پرستی کے شرک سے منع کرتے ہیں، غیر شرعی رسمیں ادا کرنے سے منع کرتے ہیں، مگر ہیں کچھ لوگ جاہل قسم کے، یہ فلاں جانوروں کو فلاں کی نظر کر دیا، اب ان سے استفادہ نہیں ہوگا، یہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے منصوبے کے بیان میں، اس نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، بتوں کی نظر کریں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، شیطان کا حکم دینا مطلب ترغیب دلاؤں گا، تشویق دلاؤں گا، موٹیویٹ کروں گا، زور ڈالوں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے۔ اللہ کی تخلیق بدل ڈالیں گے، اس میں کچھ پہلو ہیں، کچھ مثالیں ہیں۔ اللہ نے جو فطری معاملات بندوں کے لیے رکھے، ان فطری معاملات میں بگاڑ پیدا کرنا، مثلا جنس کی تبدیلی کا معاملہ، مرد عورت بننے کے خواہش مند ہو گئے، آج باقاعدہ لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، عورت کو مرد بننے کا شوق ہو گیا تو عورت جو ہے وہ مرد بننے کے لیے جنس کو تبدیل کروا رہی، حرام۔ جاپان میں ہوا کچھ دنوں پہلے، خبر آئی، ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کی بیگم کو بلی بڑی پسند تھی، تو اس نے اپنے گالوں پر بلی کی طرح بال اگوا لیے، بیگم نے دھتکار دیا اس کو، نہ ہی خدا ملا، نہ ہی رسال صنم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے رہے، عجیب بات، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور جرمنی میں برلن میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے اور کتوں کے ماسک لگائے چہرے پر اور کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، کتے بن گئے۔ وہ انسان بنایا اللہ نے، شرف عطا فرمایا تمہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آج ہم اپنے بچوں کو جرمنی تو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان پڑھے لکھوں میں یہ جاہل ہیں جو کتے بن کر کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فطرت کو تم بدل رہے ہو۔ اسی طریقے پر ضبط ولادت کا معاملہ، بچے پیدا نہیں کرنے، اللہ اکبر، اللہ نے زبان بولنے کو دی، آنکھ دیکھنے کو دی، کان سننے کو دیے، عورت کو بچے کو جنم دینے کی صلاحیت دی، تم اس کی صلاحیت کو ختم کرتے ہو، بانجھ کرتے ہو اس کو، یہ غیر فطری عمل ہے۔ ہاں کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ ہو تو بحث الگ ہے، وہ ڈاکٹرز بتائیں گے، علماء سے پوچھے، نہیں بچے ہی پیدا نہیں کرنے، غیر فطری بات ہے۔ اسی طرح رہبانیت ہے، نکاح نہیں کرنا، گھر بار کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، یہ ہندوؤں کے جوگی بھی کرتے ہیں، مسیحیت کے ماننے والے پادریوں نے بھی حرکت کی، نکاح کرتے نہیں، زنا کرتے، پھر ان کے تہخانوں سے، جو چرچ کے تہخانے، ناجائز بچوں کے لاشیں ملتے ہیں، پھر ہڈیاں ملتی ہیں ان کی، غیر فطری عمل ہے۔ اور آج کل ہم جنس پرستی، LGBTQ+ کی باتیں جو ہمارے معاشرے اور مسلمان معاشروں میں تھوپنے کی کوششیں کی جا، غیر فطری بات ہے یہ۔ ہم جنس پرستی کے نتیجے میں گندگی کا عمل تو آئے گا، اولاد پیدا ہوگی کبھی تو فرانس کی طرح بوڑھے ملیں گے، بوڑھے سب سے زیادہ دنیا میں فرانس میں، جوان سب سے زیادہ کم فرانس میں ہیں، کیوں؟ نکاح نہیں کرتے۔ اور جاپان والوں نے کہا ہے پاکستان کو، کراچی یونیورسٹی میں کہا، ڈپارٹمنٹ بناؤ جاپنیز لینگویج کے لیے، ہم سپورٹ کریں گے، تمہارے بچے جاپنیز پڑھیں، ان کو ہم جاپان میں اکوموڈیٹ کریں گے، جاپان میں بوڑھے بہت ہیں، بچے نہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ بغیر نکاح کی زندگی غیر فطری زندگی، کسی کا کوئی جینوئن میڈیکل فزیکل مسئلہ ہو تو بحث الگ، ایکسیپشن، ادروائز یہ زنا کے راستے ہیں، یہ LGBTQ، یہ ہم جنس پرستی، یہ گندے راستے، غیر فطری راستے ہیں، اور یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ پڑھے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، شیطان کہتا ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ يَعِيدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، یہ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان اسے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ بیچ چوراہے پر لا کر چھوڑ کر بھاگے گئے، سورہ انفال پڑھیں گے، غزوہ بدر اشارتاً بات آئی تھی، مشرکین کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، میں بھاگ رہا ہوں بھائی، فرشتوں کو دیکھ لیا میں نے۔ اور سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے، کہے گا او بھائی میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، قیامت برپا ہو گئی، میں تو تمہیں ورغلا رہا تھا، میں بھی جہنم میں، تم بھی میرے پیچھے جہنم میں، اس مردود کا انجام جہنم میں، اس کے پیچھے جانے والوں کا انجام جہنم میں۔ اللہ شیطان کی دعوت قبول کرنے سے بچائے، رحمان کی دعوت پر لبائی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان اسے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجیدون عنہا محیصا، اور وہ جہنم سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا, ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو. ایسی بات آیت نمبر 87 میں تھی حدیثہ, اب آ گیا قیلا آیت نمبر 122. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. شیطان کا وعدہ جھوٹا, اللہ کا وعدہ سچا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نجات کا انحصار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ کہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی. وشفل تھنکنگ, خوش فہمیاں یہود و نصارہ کی تھی, آج کچھ ہم میں سے مسلمانوں کی بھی. نہ نجات کا انحصار تمہاری تمناؤں پر اور آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. اصل اصول کیا ہے, یونیورسل ٹروتھ کیا ہے, من یعمل سوء یجز بہ, جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن, اور جو نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے, بار بار ذکر ہے قرآن میں. وہ مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. فاولئک یدخلون الجنت, تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا, اور ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اور دین کے لحاظ سے کون اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا, سرنڈر کر دیا, جھک گیا. وہو محسن, اور وہ عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والا بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے. یہ ملت ابراہیم بار بار ذکر آ گیا, جھک جانا اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلص دوست بنایا. دوستوں کی بھی کیٹیگریز ہیں اور الفاظ الگ الگ ہیں قرآن پاک میں, ذرا گہری باتیں ہیں. اس میں سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں. خلیل کیسا دوست ہوتا ہے, ایسا دوست جس کی محبت دل میں ایسی ہو کہ اگلی کسی محبت کی جگہ نہ ہو. سبحان اللہ, مخلص ترین دوست وہ دوست کی جس کی محبت دل میں ایسی گھر کر جائے کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ ہو. ہاں, اللہ نے ابراہیم کو بھی خلیل بنا علیہ السلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خلیل بنایا ہے, احادیث میں ذکر ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلص دوست بنا لیا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے. کوئی بات, کوئی قول, کوئی نیت, کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.